اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر ہیں، اور حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
لبنان میں وزیر اعظم سعد حریری کی حکومت ختم. بدنام زمانہ گوانتانامو جیل کے قیام کو 9 برس مکمل. ہندوستان میں دہشت گردی اور سنگھ پریوار کا کردار. یورپ میں توانائی کے بحران کا خطرہ. ایرانی سائنسدانوں کے قتل میں صہیونی حکومت کا ہاتھ.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
جی ہاں ناظرین، گزشتہ دنوں لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لبنان کی اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد کی جانب سے بار بار کے انتباہ کے باوجود انہوں نے ان سے صلاح و مشورہ نہیں کیا، اور سابق وزیر اعظم رفیق حریری ٹریبونل کو ختم کرنے کے متعلق ہونے والی میٹنگ میں انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد حزب اللہ لبنان اور عمل سے تعلق رکھنے والے 11 وزیروں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد عملی طور پر وزیر اعظم سعد حریری کی حکومت ختم ہو گئی، اور صدر میشل سلیمان نے انہیں عبوری وزیر اعظم کے طور پر کام کرنے کا حکم دیا. صورتحال کیا ہے، جائزہ پیش خدمت ہے.
لبنانی وزیر اعظم سعد حریری کی جانب سے اپوزیشن پارٹیوں کے مطالبات اور مغربی سازشوں کی جانب سے وارننگ کو نظر انداز کیے جانے کے بعد آخر کار اپوزیشن نے حکومت سے اپنی حمایت واپس لے لی، اور اس کے 11 وزیروں نے استعفے دے دیے. حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں کے استعفوں کے بعد سعد حریری کی حکومت گر گئی ہے، اور صدر میشل سلیمان نے انہیں عبوری وزیر اعظم کے طور پر کام جاری رکھنے کا حکم دیا ہے. مغربی ملکوں کی پالیسیوں کی پیروی کرنے کے نتیجے میں سعد حریری نے آخر کار لبنان کو شدید بحران سے دوچار کر دیا. لبنان کے قانون کے مطابق اگر کابینہ کے ایک تہائی اراکین استعفے دے دیں تو حکومت ختم ہو جاتی ہے. 11 وزراء جنہوں نے استعفے دیے ہیں اپوزیشن پارٹیوں کے وزراء ہیں. لبنان کی حزب اختلاف کے وزراء نے ایسے وقت میں استعفے دیے ہیں کہ سعد حریری نے ملک کی پارٹیوں سے صلاح و مشورہ کرنے کے بجائے امریکی حکام سے ہدایات لینے کو ترجیح دی. ان کا یہ کام لبنان کی رائے عامہ کو نظر انداز کرنے کے معنی میں بھی ہے. لبنانی حکومت کے 11 وزیروں کا استعفی لبنان میں امریکی مداخلت، بالخصوص رفیق حریری ٹریبیونل کو سیاسی رنگ دینے پر بھی اعتراض کا اظہار ہے. اپوزیشن کے وزراء نے اپنا استعفی پیش کر کے سعد حریری کی سربراہی میں 14 مارچ نامی مغرب نواز پارلیمانی دھڑے کی غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں پر احتجاج کیا ہے، جن سے اس گروہ نے لبنان کے قومی مفادات کو شدید خطروں میں ڈال دیا ہے. اپوزیشن پارٹیوں یعنی حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں، یا دوسرے الفاظ میں 8 مارچ کے نام سے موسوم گروہ کو لبنان میں عوام کی مکمل حمایت حاصل ہے، اور اس نے ہمیشہ عوامی امنگوں کے مطابق کام کیا ہے. 8 مارچ گروپ نے 12 مطالبہ کیا ہے کہ رفیق حریری ٹریبیونل کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ عدالت امریکہ اور صہیونی حکومت کی فتنہ انگیزی کا مرکز بن گئی ہے. حزب اللہ کی سربراہی میں اپوزیشن نے مطالبہ کیا تھا کہ کابینہ ایک ہنگامی اجلاس بلا کر رفیق حریری قتل کیس ٹریبیونل کے ساتھ تعاون کے پروٹوکول کو ختم کر دے، اس کے ساتھ ہی لبنانی ججوں کے تعاون کو ممنوع قرار دے، اور اس کے لیے فنڈز کی فراہمی کو روکتے ہوئے اس کے دفاتر بھی بند کر دے. لبنان کی اپوزیشن نے کہا ہے کہ رفیق حریری قتل کیس کا ملک کی سپریم کورٹ میں جائزہ لیا جائے. یاد رہے کہ 8 مارچ گروپ کا یہی ایک بنیادی مطالبہ رہا ہے، لیکن وزیر اعظم سعد حریری اور 14 مارچ گروپ نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے. اس بات کے پیش نظر کہ رفیق حریری قتل کیس ٹریبیونل حزب اللہ کے خلاف فیصلے دینے والا ہے، لبنانی عوام میں شدید بے چینی پیدا ہو گئی ہے، اور لبنانی عوام نے حزب اللہ کے خلاف اس سازش کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. بنا بنی 8 مارچ کے وزراء کے استعفے ان سازشوں کے خلاف شدید احتجاج ہیں جن سے مغرب اور اس کے ایجنٹوں نے لبنانی عوام بالخصوص حزب اللہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔
ناظرین، گزشتہ دنوں یعنی 11 جنوری کو جنوب مشرقی کیوبا کے جزیرے میں واقع بدنام زمانہ گوانتانامو جیل کے قیام کو 11 برس مکمل ہو گئے۔ کچھ برسوں سے اس جیل کو بند کرنے کا مطالبہ سامنے آتا رہا ہے، امریکی عوام کی جانب سے بھی اور دنیا بھر کے لوگوں کی جانب سے بھی۔ البتہ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں تو اس مطالبے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، لیکن موجودہ امریکی صدر باراک اوباما نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں پہنچتے ہی 1 سال کے بعد وہ مذکورہ جیل کو بند کر دیں گے، لیکن فی الحال اس جیل کی بندش کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔
آج سے 9 برس پہلے 11 جنوری 2002 کو جنگ افغانستان کے گرفتار ہونے والوں کے پہلے گروہ کو گوانتانامو جیل منتقل کیا گیا تھا، اور اس طرح دہشت گردی کے خلاف نام نہاد امریکی جنگ کے دوران پہلی جیل قائم ہوئی۔ کچھ عرصے بعد گوانتانامو جیل کے قیدیوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی۔ ان میں زیادہ تعداد عرب ممالک کے شہریوں کی تھی اور تھوڑی تعداد میں امریکہ اور دیگر یورپی ممالک کے شہری بھی شامل تھے۔ امریکہ سے باہر کسی فوجی اڈے میں ایک جیل کے قیام کی تھیوری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانب حکومت امریکہ کے شدید رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ 11 ستمبر کے ابتدائی مہینوں کے دوران اس وقت کے امریکی عہدیداروں کا ارادہ تھا کہ گرفتار شدگان کو شدید ترین ایذائیں پہنچا کر اسے اعترافات کرائے جائیں۔ اس زمانے میں امریکیوں کے لیے شکنجہ اور ایذا رسانی کے غرض سے افغانستان کوئی محفوظ مقام نہیں تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ امریکہ کا کوئی بھی اتحادی ملک افغان جنگ کے تناظر میں گرفتار ہونے والوں کو اپنے ہاں لے جانے پر بھی تیار نہیں تھا۔ دوسری جانب ان افراد کی امریکہ منتقلی کی صورت میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے احتجاج کی وجہ سے انہیں ایذائیں دینے کا امکان نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکی عدالتوں کے دائرہ اختیار سے باہر ایک علاقے خلیج گوانتانامو کے امریکی فوجی اڈے کو جیل میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ البتہ گوانتانامو رسوائی کا آغاز اس وقت ہوا جب اس جیل میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی تصاویر منظر عام پر آنا شروع ہوئی۔ شروع میں تو امریکی حکام سختی کے ساتھ ایسی رپورٹوں کی تردید کرتے رہے، لیکن عالمی رائے عامہ کے شدید دباؤ کے بعد آخرکار امریکی حکام نے عالمی ریڈ کراس کو گوانتانامو جیل کے قیدیوں سے محدود رابطے کی اجازت دے دی۔ اس کے باوجود بھی حالیہ 9 برسوں کے دوران گوانتانامو جیل میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جاتی رہی۔ موثق رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ گوانتانامو جیل کے قیدیوں کو مسلسل واٹر بورڈنگ اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ قیدیوں سے اعتراف لینے کے غرض سے بعض اوقات قرآن کریم سمیت دیگر اسلامی مقدسات کی توہین بھی کی جاتی ہے۔ چند برسوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت امریکہ گوانتانامو جیل بند کر دے اور قیدیوں پر مقدمہ چلائے یا پھر انہیں آزاد کر دیا جائے۔ امریکہ کے سابق صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں تو اس مطالبے پر کبھی کوئی توجہ نہیں دی گئی، لیکن موجودہ صدر باراک اوباما نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس پہنچنے کے 1 سال کے بعد گوانتانامو جیل بند کر دیں گے۔ 22 جنوری 2009 کو امریکی صدر کے دستخطوں سے جاری ہونے والے فرمان میں کہا گیا تھا کہ ٹھیک 1 سال بعد یعنی 22 جنوری 2010 کو گوانتانامو جیل بند کر دی جائے۔ آج اس بات کو 357 دن پورے ہو چکے ہیں، لیکن اب تک 170 سے زیادہ قیدی گوانتانامو جیل میں بند ہیں۔ چند دنوں قبل باراک اوباما نے ایک بل پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت گوانتانامو جیل کی بندش کا فیصلہ فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اس کی حتمی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اس صورتحال کے تناظر میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ گوانتانامو جیل کے قیام کی تاریخ تو ہر سال آتی اور جاتی رہے گی، لیکن اس کی بندش کی کوئی حتمی تاریخ شاید کبھی نہ آئے۔
ناظرین بدنامے زمانہ گوانتانامو کی امریکی جیل کے قیام کے 9 برس مکمل، اس حوالے سے جائزہ آپ نے سنا۔ اور اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا۔ ناظرین ہندوستان میں ہونے والے دہشت گردی کے بعض واقعات میں اب تک مسلمانوں ہی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا ہے، چاہے وہ مالے گاؤں کا بم دھماکہ ہو یا مکہ مسجد کا واقعہ ہو۔ جو بھی واقعہ رونما ہوتا تھا اس میں انگشت اتہام جو ہے وہ مسلمانوں کی جانب ہی اٹھتی رہی ہے، لیکن ہندوستانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے اسیم آنند کے اعترافات نے اس میں انتہا پسند ہندو تنظیموں کے کردار سے پردہ اٹھایا ہے۔ ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار حسن کمال اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں،
ظاہر ہے یہاں تو اس شبہ کا اظہار بہت پہلے سے کیا جا رہا تھا، جب شروع شروع میں یہ سب دھماکے ہوئے تھے، خاص طور پر مالیگاؤں اور مکہ مسجد اور اجمیر شریف، تو یہاں پر اس شبہ کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جو سیکورٹی ایجنسیاں ہیں، خاص طور پر اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ اور دوسری ایجنسیاں، وہ اس طرف نہیں دیکھ رہی ہیں جس طرف دیکھا جانا چاہیے۔ ان کی تمام تر توجہ مسلم نوجوانوں پر مرکوز رہتی تھی اور انہیں کی پکڑ دکڑ ہوتی تھی، لیکن ہیمنت کرکرے ایک ایسے آفیسر تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ مالیگاؤں دھماکے کے سلسلے میں پوری چھان بین کی اور یہ نتیجہ نکالا کہ اس میں ہندو دہشت گردوں یا ہندو گروہوں کا بھی ہاتھ ہے۔ چنانچہ اسی کے بعد لیفٹیننٹ کرنل پرشانت پروہت اور سادھوی پرگیا اور دوسرے لوگوں کی گرفتاری عمل میں آئی، لیکن اب اسیم آنند کی اعتراف جرم کے بعد منظرنامہ بالکل بدل گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک خاصا بڑا دہشت گروہ جو آر ایس ایس اور سنگھ پریوار سے قربت رکھتا ہے وہ اس میں ملوث ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اعلیٰ فوجی افسر جن میں سے کچھ ریٹائر ہو چکے ہیں اور کچھ شاید اب بھی فوج میں موجود ہیں، وہ بھی اس میں ملوث ہیں، اور ان میں سے کچھ نے اسرائیل جا کر اسرائیل سے بات چیت بھی کی ہے۔ یہ بڑے سنسنی خیز انکشافات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس معاملے کی پردہ پوشی کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگی اور حقیقت بہت جلد یا بدیر سامنے آئی جائے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ٹھوس کارروائی نہیں کی جائے گی تو ریاست ہندوستان اپنا ہی نقصان کرے گی، کیونکہ دہشت گردوں کو کسی بھی طرح کی شہ دینا یا ان سے چشم پوشی کرنا وہ ملک کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ تو اگر حکومت ہند بھی ان واقعات کی چشم پوشی کرتی ہے تو یہ ہمارا ہی نقصان ہوگا، ہندوستان کا ہی نقصان ہوگا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی طرح کی کوتاہی برتی جائے گی یا برتی جانی چاہیے۔
ناظرین بیلاروس کی جانب سے توانائی کے ٹرانزٹ ریٹ میں اضافے کے اعلان کے بعد یورپ میں توانائی کے بحران کا خطرہ ایک بار پھر پیدا ہو گیا ہے۔ بیلاروس کے وزیر اقتصادیات نے کہا ہے کہ وہ ٹرانزٹ ریٹ میں 12.5% کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔
بیلاروس کے وزیر اقتصادیات نے کہا ہے کہ 1 فروری سے روس سے یورپ جانے والے تیل کے ٹرانزٹ ریٹ میں 12.5% کا اضافہ کر دیا جائے۔ اس وقت بیلاروس سے گزرنے والی پائپ لائن کا ٹرانزٹ ریٹ $1 فی ٹن فی 1000 کلومیٹر ہے۔ بیلاروس کے وزیر اقتصادیات کا کہنا ہے کہ روس سے خام تیل کے حصول اور اس کی بیلاروس پائپ لائن کے ذریعے منتقلی کے حوالے سے آنے والی معاشی تبدیلیوں کی وجہ سے ٹرانزٹ ریٹ میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ بیلاروس اپنی تیل کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ روس سے حاصل کرتا ہے، جبکہ روس کی تیل اور گیس کی برآمدات کا بڑا حصہ بیلاروس کے ذریعے یورپ کے مختلف ملکوں کو پہنچتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مینسک کے اس اقدام کا مقصد روس کو اس بات کی ترغیب دلانا ہے کہ وہ بیلاروس کے لیے برآمد کیے جانے والے تیل پر عائد برآمداتی ٹیکس ختم کرنے کے وعدے پر عمل درآمد کرے۔ अलावा अजी मिनिस्क मॉस्को से ये भी चाहता है कि वो बेलारूस को बरामद की जाने वाली गैस के निर्खों में इजाफा न करे। मॉस्को ने इससे कबल वादा किया था कि अगर बेलारूस कजाकिस्तान रूस कस्टम यूनियन और इकतसादी ताउन के मुआहदे में शामिल हो जाए तो वो न सिर्फ ये कि बेलारूस को बरामद किए जाने वाले तेल पर ड्यूटी खत्म कर देगा बल्कि गैस की कीमत में भी कमी करने के लिए तैयार है। बेलारूस ने गुज़श्ता साल दिसंबर में मज़कूरा दोनों माहदों पर दस्तखत कर दिए थे लेकिन उसे मॉस्को के वादे पूरे होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। अलबत्त बाद सियासी माहरीन रूस और बेलारूस के दरमियान पैदा होने वाले अख्तलाफात को तेल पर बरामदाती ड्यूटी के खात्मे और ट्रांजिट रेट में इजाफे या गैस की कीमतों में कमी से बालातर करार दे रहे हैं। रूस ने हालिया चंद बरसों के दौरान अपनी तवानाई की मुंतकली के रूट का दायरा वसी करने और अब तक अपनी तवानाई ट्रांजिट करने वाले बेलारूस और यूक्रेन जैसे मुल्कों को बाईपास करने की कोशिश की है। इसके मुकाबले में बेलारूस ने भी रूस पर अपनी तवानाई का इन्हिसार कम करने की गरज से कैस्पियन सी के दीगर मुल्कों से गैस और तेल की बरामद के लिए कोशिश शुरू कर दी है। अलावा अजी हालिया बरसों के दौरान मिनिस्क और मॉस्को के दरमियान जारी तवानाई के बहरान के साथ साथ बेलारूस ने रूस की इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है जो उसने अबखाजिया और जनूबी ओसेशिया की जॉर्जिया से आज़ादी को तस्लीम करने के लिए की थी और ये बातें भी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर साया फगन हो गई हैं। माहरीन ये ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि रूसी तेल के ट्रांजिट रेट में इजाफे से मुतालिक बेलारूस का फैसला एक बार फिर यूरोप को तवानाई के बहरान से दोचार कर सकता है, खासतौर पर इसलिए भी कि सन 2011 के लिए गैस के निर्खों पर दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाले अख्तलाफात ताहाल हल नहीं हो सके हैं और इन अख्तलाफात के जारी रहने की सूरत में मुमकिन है कि यूरोप को रूसी तवानाई की फराहमी का सिलसिला एक बार फिर बंद कर दिया जाए और माजी में रूस के अपने मगरबी हमसायों बेलारूस और यूक्रेन के साथ बरामदाती तवानाई की कीमतों और ट्रांजिट रेट के मामले पर पैदा होने वाले अख्तलाफात की वजह से शदीद सर्दी के मौसम में यूरोप के लिए तवानाई की रसद बंद हो गई थी। लिहाजा अगर इस साल सर्दियों के मौसम में यूरोप को ऐसे किसी भी बहरान का सामना करना पड़ा तो तवानाई की फराहमी और ट्रांजिट के काबिल एतमाद जरिए की हैसियत से रूस और बेलारूस दोनों की साख को जबरदस्त नुकसान पहुँच सकता है।
नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों ईरानी इंटेलिजेंस के हाथों ईरानी साइंसदान मसूद अली मोहम्मदी के कत्ल में मुलव्वस एक शख्स की गिरफ्तारी और उसके इंकशाफात और एतराफात के बाद अब यह बात पूरी तरह वाज़े हो गई है कि कत्ल की इन तमाम वारदातों के पीछे सहयूनी हुकूमत का खुफिया इदारा मोसाद मुलव्वस रहा है। गिरफ्तार होने वाले सहयूनी एजेंट के ने एतराफ किया है कि उसे इसराइल में तरबियत देकर ईरान में तखरीबकारी के लिए भेजा गया था और खासतौर पर ईरानी साइंसदानों को निशाना बनाने के लिए उसको मिशन सौंपा गया था। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज तजिया निगार साजिद रिजवी साहब। साजिद रिजवी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूं। इस हवाले से साजिद साहब, तीन बुनियादी बातें हैं। एक तो ये कि ईरानी साइंसदानों के कत्ल और उसके पसे पर्दा मकासद क्या हो सकते हैं, यानी वो लोग के जो इल्मी खिदमात अंजाम दे रहे हैं मुआशरे की, जिनका ना तो फौजी मकासद से कोई ताल्लुक है और ना ही जो है वो हुकूमती अहदेदार हैं बल्कि प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, तलबा की तरबियत कर रहे हैं, तो उनकी उनको कत्ल करने के पीछे मकासद क्या हो सकते हैं। दूसरा जो नुकता है वो ये है कि इस कत्ल में मुलव्वस अफराद की जो गिरफ्तारी है, बहरहाल गिरफ्तारी काफी देर में अमल में आई, यकीनन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजूहात होंगी। और तीसरे कि गिरफ्तार शुदगान ने जो एतराफात किए हैं उससे क्या बात हमारे सामने आती है। तो हम गुफ्तगू के आगाज में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ईरानी साइंसदानों या यूं कहा जाए कि मुआशरे की इल्मी खिदमात अंजाम देने वाले लोगों, जैसे मसलन प्रोफेसर अली मोहम्मदी का नाम लिया जा सकता है और प्रोफेसर मजीद शहरियारी जिनको चंद महीनों पहले शहीद किया गया है, तो इस कत्ल के मकासद क्या हो सकते हैं, क्यों ऐसी शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है?
माफ कीजिएगा, देखें इसके कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये जाहिर करना है कि ईरान में सेहूनी जो हैं वो अपना असर व नफूज दिखाना चाहते हैं, और दूसरे ये कि हौसला शिकनी इल्मी मराकज़ की ایسے لوگوں کی کہ جو علمی خدمات انجام دے رہے ہیں اور جو خاص طور پر ایٹمی امور میں جو ہیں کہ جن کا نام جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرنا، ان کو مروب کرنا، ڈر اور خوف کی فضا پیدا کرنا۔ لیکن ایران کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ اس قسم کی کاروائیوں سے جو ہے وہ ایرانی قوم کو یا ایرانی شخصیات کو جو ہے وہ مروب کیا جا سکے، کیونکہ ماضی کو اگر آپ دیکھیں پچھلے 30-31 برسوں کی ایران کی تاریخ، تو اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بے شمار واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، اور لیکن ایرانی حکومت، نظام اور سسٹم کا جو پالیسی تھی، جو اہداف تھے، جو مقاصد تھے، جو اسلامی انقلاب کا کاز تھا، اس میں کہیں کوئی جھول یا لچک کسی مقام پر بھی نہیں آئی۔ اب رہ گیا اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور سے پرامن ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ مغرب والے بہت بہتر طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ خالصتاً ملکی انرجی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ میں، میڈیکل میں جو اس کی افادیت ہے اس سے بھی وہ واقف ہیں، اور ایران کی جو پالیسی ہے اس سے بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کا پروپیگنڈا جو ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا جو اجارہ داری ایٹمی ٹیکنالوجی پر ہے اس میں ایران جیسا کوئی ملک جو ہے وہ پیش رفت کرے، ترقی کرے، اور دیگر ملکوں کو بھی جو اس ٹیکنالوجی سے محروم ہیں ان کو بھی یہ ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی بات کرے، اور مغربی ملکوں کی جو اجارہ داری اس پر سے ختم ہو۔ جہاں کہیں بھی ایٹمی پلانٹ ہیں، جہاں کہیں بھی جن ملکوں کے پاس بھی ہیں، ان میں کسی نہ کسی طریقے سے یورپی اور مغربی ملکوں کا عمل دخل ہے، اور وہ اس عمل دخل کی بابت اربوں ڈالر جو ہے ان ملکوں سے لوٹتے کھسوٹتے ہیں، اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ان کے پاور پلانٹ چلاتے ہیں، اور جب چاہے وہ چاہیں تو بند کرا سکتے ہیں، اور جب چاہیں ان کو ایندھن کی فراہمی روک سکتے ہیں، مداخلت کر سکتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ وہ ایران میں بھی کریں، لیکن ایران کا ایٹمی پلانٹ جو ہے یا ایٹمی پروگرام جو ہے اس میں تاخیر تو ہوئی مغربی ملکوں کی بے جا مداخلت کی وجہ سے، یا ان کے دباؤ کی وجہ سے، یا ان کی جانب سے ڈالی جانے والی رکاوٹوں کی بنا پر، لیکن ایران نے جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے، اپنے سائنسدانوں کی تربیت کر کے اس کام کو آگے بڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی نسل کی جو تربیت اور ٹریننگ کا جو سلسلہ شروع ہوا اس سے یہ لوگ سارے خائف ہیں، اور اس قسم کی کاروائیاں کرنے کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہدف ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ لوگوں کو خوف و ہراس پیدا کر کے اس کام سے جو پیچھے رکھا جائے۔
سعید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے ہندوستان میں مقیم ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار زین علی صاحب سے۔ زین علی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
زین علی صاحب، بات ہو رہی ہے ایرانی سائنسدانوں کے قتل کے پس پردہ مقاصد کی، اور سعید رضوی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ایرانی جو علمی شخصیات ہیں اور ایرانی قوم کو مروب کیا جائے اور اس کو علمی پیش رفت کے راستے سے ہٹانے کی ایک مضموم کوشش ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیں، یہ تو طے ہے کہ اسرائیل اسلامی ممالک کی ترقی نہیں چاہتا ہے، صرف ایران ہی نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی اسلامی ملک کی ترقی نہیں چاہتا، اور ڈاکٹر علی محمدی کے قاتل کی گرفتاری سے اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف جاسوسی اور دہشت گردانہ کاروائیوں کے لیے بعض یورپی ممالک کے علاوہ ایران کے بعض ہمسایہ ممالک میں قائم اپنے اڈوں کا استعمال کر رہا ہے،
جی،
جبکہ ایران کے ہمسایہ ممالک میں ایک کو چھوڑ کر سب کے سب اسلامی ممالک ہیں،
جی،
اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان، افغانستان اور عراق کے علاوہ ان کے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل کسی اسلامی ملک کا حقیقی دوست ہو سکتا ہے؟ کیا اسرائیل برداشت کر سکتا ہے کہ اسلامی ممالک اہم اور حساس امور میں جدید ترین ٹیکنالوجی اور وسائل حاصل کریں؟
جی،
اسلامی ملک پاکستان کا ایٹمی طاقت بن جانا امریکہ سے زیادہ اسرائیل کی آنکھوں میں کانٹا بن کر چبھ رہا ہے، اور اس نے اب تہیہ کر رکھا ہے کہ اس کے بعد کسی دوسرے اسلامی ملک کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دے گا۔ میرے خیال میں اسلامی ممالک کو اس کے برخلاف ایٹمی طاقت بننے کی کوشش تیز تر کر دینی چاہیے، وہ ایٹمی بجلی گھر اور اس کا ایندھن دوسروں سے خریدنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے میں یہ سب خود بنانے کی صلاحیت پیدا کریں.
بہت بہت شکریہ زینلی صاحب، آپ لائن پر رہیے گا. سعید رضوی صاحب، ایک میں دوسرے سوال کی جانب آتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروفیسر علی محمدی کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو اور علمی شخصیات ایران کی جو ہیں وہ قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنتی ہیں اور اس میں سے ایک جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی ادارے اور تنظیمیں اور ممالک، وہ ممالک جو دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دم بھرتے پھرتے ہیں، ان کی طرف سے قتل اور دہشت گردی کی اس کھلی وارداتوں کے خلاف کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
دیکھیں، اس کی وجہ بالکل صاف ظاہر ہے، ان کے اہداف و مقاصد وہی ہیں کہ جو امریکہ کے اور صہیونی حکومت کے اور مغربی ملکوں کے ہیں. یہ جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، یا اس قسم کے واقعات پر جو چھوٹے سے چھوٹا کہیں واقعہ کسی اسلامی ممالک میں ان کے خلاف ہو جاتا ہے یا یورپی ممالک میں فرض کریں ہو، تو اس کو وہ بہت زیادہ اچھالتے ہیں اور پوری دنیا کو جو ہے اپنے میڈیا کے ذریعے جو ان کے کنٹرول میں ہے اس جانب متوجہ کر لیتے ہیں اور جو واویلا مچاتے ہیں وہ سب کے سامنے. لیکن ان اسلامی ممالک میں یا ان کے پالیسی کے برخلاف یا ان کی مرضی کے منشا کے برخلاف یا ان کی مرضی اور منشا کے مطابق اگر کہیں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس پر وہ چپ سادھ لیتے ہیں اور ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ وہ اس قسم کے واقعات کی آ کر جو ہے وہ مذمت کریں یا دنیا والوں تک یہ واقعات جو ہیں پہنچیں. ایران میں جو سائنسدانوں کو قتل ہوا یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جس پر سنسر لگایا جائے، جس کی تشہیر نہ ہونے پائے، جس کی وجوہات سے لوگ جو ہیں واقف نہ ہوں. اور جتنے بھی یہ انسانی حقوق کے ادارے ہیں، عالمی تنظیمیں ہیں، ان کی خاموشی جو ہے، معنی خیز خاموشی جو ہے وہ اپنے اندر یہی مفہوم لیے ہوئے ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں ادارے کس ملک کے تابع ہیں، صہیونی صہیونی حکومت ہو یا امریکہ ہو یا مغرب والے، یہ سب انہی کے کنٹرول میں ہیں، انہی کے ذریعے چلتے ہیں، انہی کے جاسوس جو ہیں ان اداروں کو اور تنظیموں کو چلاتے ہیں اور انہی کے ایما پر جو ہے یہ اس قسم کے واقعات میں جہاں مناسب سمجھتے ہیں، جہاں ضرورت محسوس کرتے ہیں اس کو اچھالتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں اس کو بالکل سنسر لگا دیتے ہیں اور حتیٰ چھوٹی سی معمولی سی خبر بھی جو ہے وہ میڈیا پر نہیں آتی. حتیٰ جب یہ پروفیسر علی محمدی صاحب کا غالباً جو مرڈر ہوا اس کے بعد جو ہے شور یہی اٹھایا گیا کہ یہ چونکہ ایران کے موجودہ حکومت جو ہے صدارتی انتخابات کا شور شرابہ انہی دنوں تھا اور یہاں پر جو ہے وہ مخالفین کی جانب سے ایک تحریک چل رہی تھی اور اس کی سپورٹ جو ہے وہ مغرب والے مسلسل کر رہے تھے، تو یہ بھی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ یہ بھی منتقدین میں سے تھے اور شاید ان کو اسی لیے جو ہے مار دیا گیا. لیکن اب جب صہیونی جاسوس گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے انکشافات جو سامنے آئے ہیں اس سے بات بالکل واضح ہو گئی. اور البتہ پہلے دن سے یہ بات آیا تھی کہ اسلامی جمہوریہ ایران یا اسلامی جمہوریہ کا جو سسٹم ہے یا نظام ہے وہ اس قسم کی اوچھی کاروائیاں، اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ کہیں اختیار نہیں کرتا اور نہ اس کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلامی جمہوری نظام کو جو ہے مکمل طور سے عوام کی سپورٹ اور حمایت حاصل ہے اور اس قسم کی کاروائی اقدامات وہی ممالک یا وہی حکومتیں کرتی ہیں کہ جن کی عوام پر حکومت نہیں ہوتی، وہ عوام کے سروں پر حکومت کرتے ہیں اور دلوں پر نہیں. وہاں پر اس قسم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ حکومتیں آ کے اپنے مخالفین کو قتل کے ذریعے یا مختلف قسم کی بوزدلانہ کاروائیوں کے ذریعے راستے سے ہٹائیں. اور ایران میں جو اس قسم کی کاروائی ہوئی ہیں اس میں صہیونی ہاتھ جو ہے مکمل طور سے واضح تھا، آیا تھا. اس سے قبل ریگی کی گرفتاری جو ہے جو عمل میں آئی اور اس نے جو انکشافات کیے اس کے بعد انکشافات جو ہیں سامنے نہیں آئے. ممکن ہے تدریجاً ان کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے کہ اس نے صرف ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان میں ہی بدامنی کا پروگرام نہیں بنایا تھا وہیں، بلکہ اشارے یہ بھی ملے ہیں کہ وہ ایران کے دیگر شہروں میں بھی اس قسم کی کاروائیاں کرنے کا اس کو مشن سونپا گیا تھا. اس کے اسرائیلی جاسوس تنظیم موساد سے، سی آئی اے سے قریبی روابط تھے اور اس کی وہاں تربیت اور ٹریننگ اور اس کے مذاکرے اور میٹنگز اس کی ہوتی رہی ہیں اور یہاں تک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر انٹیلیجنس نے اپنے پریس کانفرنس میں ہی کہا ہے کہ نہ صرف ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کرنے کا پروگرام تھا بلکہ اگلے اہداف میں یہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی پلانٹ جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنانے کا ہدف رکھتے تھے.
سعید رضوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بہر زین علی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ قتل کی ان وارداتوں میں ملوث بعض افراد کو گرفتار کیا گیا ایران میں، بظاہر یہ ایک معمول کی سیکیورٹی کارروائی معلوم ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی قتل کا واقعہ پیش آئے ہے تو یقیناً قاتلوں کو گرفتار کرنے میں جو ہے وہ پولیس اور انٹیلیجنس ادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ تھی کہ خود وزیر انٹیلیجنس نے پریس کانفرنس بلا کر قتل کی اس واردات میں ملوث ہونے والے افراد کی گرفتاری اور اس کے پس پردہ جو اصل محرکات اور عناصر ہیں ان کے انکشاف کو ضروری سمجھا؟
جی عظیم صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ساجد صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں.
جی
جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے سوال کیا کہ اس وقت دنیا کیوں خاموش ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی اب پوری دنیا پر ظاہر ہو چکی ہے.
جی
دو سال پہلے دبئی میں فلسطینی رہنما محمود المبہو کا قتل، ایران پر حملے کی مسلسل دھمکیاں، غزہ پر حملے کے دوران فلسطینی مراکز کے علاوہ اقوام متحدہ کے دفتر پر بمباری، غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے ترکی کے امدادی کارکنوں پہ حملہ، فلسطینی اور لبنانی رہنماؤں کا اغوا اور قتل، عراق میں سینکڑوں پروفیسروں اور دانشوروں کا قتل. اگرچہ اس مسئلے میں بدنام زمانہ امریکی سیکیورٹی کمپنی بلیک واٹر کا نام لیا جاتا ہے، لیکن شواہد کے مطابق اس میں اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے ایجنٹ بھی شامل ہیں. تو یہ سب ظاہر ہو چکا ہے، یہ سب ثابت ہو چکا ہے. مسئلہ صرف ایران کا نہیں ہے. اگر ایران خالی ایران کا مسئلہ ہوتا تو ہم کہتے چلے ایران سے ان کو دشمنی ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، ایران کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ان کی دہشت گردانہ کاروائیاں چل رہی ہیں اور ہر جگہ وہ اپنے انہوں نے دہشت ڈالی ہوئی ہے، اور ہر جگہ انہوں نے مسلمانوں کو خاص طور پر ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں مغربی ممالک اگر خاموش ہیں تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن مسلمان ممالک کیوں خاموش ہیں؟ اس وقت ہر جگہ انہوں نے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں مجھے مغرب سے زیادہ مسلمان ممالک اور ان کی حکومتوں سے شکایت ہے کہ وہ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے، کب تک وہ خواب غفلت میں پڑے رہیں گے. آپ کا جہاں تک تعلق ہے، ہیلو
جی 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 مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی،
آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ ایران کے وزیر انٹیلیجنس نے کیوں اس کا اعلان کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھوٹی خبر تو نہیں تھی. اگرچہ ایرانیوں کو یہ بات ہمیشہ معلوم رہی ہے کہ سی آئی اے اور موساد جو ہے وہ ایران کے خلاف ماضی میں پچھلے 31-32 سال سے اسلامی انقلاب کے بعد مصروف رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کی کاروائیوں کے لیے کبھی کسی اسلامی ملک میں کوئی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اعلان کریں، ان کے وزیر آ کے پریس کانفرنس بلائیں اور وہ اس کا اعلان کریں کہ اسرائیل ان کے ممالک میں کیا کیا کر رہا ہے اور یا کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا عزائم رکھتا ہے. لیکن ایران میں تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں، ایرانی حکام جو ہے اس کا برملا اعلان کرتے رہے ہیں، اور یہ بھی باہر آ چونکہ اس کے ثبوت موجود ہیں اور ایرانیوں نے جو چیز تحقیقات کر کے پچھلے ایک سال کے دوران پتہ لگائی ہیں اس کا بتانا دنیا والوں کو ضروری تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خاص طور پر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے بیان کیا گیا.
زین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، البتہ آپ لائن پر رہیے گا. سعید رضوی صاحب، جیسا کہ زین علی صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑی خبر تھی اور کہ جس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی موٹی بات نہیں تھی کہ اسرائیل جیسی خفیہ ایجنسی جس کو اب تک دنیا جو ہے وہ یہ سمجھتی رہی ہے کہ اس کے جو انٹیلیجنس نظام ہے اس میں رسوخ کرنا اور اس میں داخل ہونا جو ہے ممکن نہیں ہے، اور جس طرح کے وزیر اطلاعات نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر مسعود علی محمدی کے قتل کا جو نیٹ ورک بنایا تھا موساد نے وہ بڑا پیچیدہ تھا کہ اس کے اندر تہ در تہ انہوں نے جو ہے وہ کارروائی کی کوشش کی تھی تاکہ اگر ایک کلو پکڑا جائے تو دوسرا جو ہے وہ کوئی انکشاف نہ کر سکے اور جو اس کی جو دوسری لائن ہے وہ محفوظ رہے. تو اس لحاظ سے اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس انکشاف کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں بہت جیسا کہ زین علی صاحب نے بھی کہا ایک بڑی خبر تھی، اور اسرائیل کی جو خفیہ تنظیم موساد وہ پوری دنیا میں جو ہے دہشت گردانہ کاروائیاں کرتی رہی ہے ماضی میں بھی اور حال ہی میں بھی، جیسا کہ دبئی میں فلسطین لیڈر کے قتل کا واقعہ پیش آیا، فلسطینی لیڈروں کے اغوا کی کاروائیاں، مختلف ممالک میں بم دھماکے، مختلف ممالک کے خلاف دہشت گردانہ کاروائیوں میں اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور سے اس کا ہاتھ ہے، اور بعد میں وہ اس کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں اور واضح بھی ہو جاتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اسلامی ممالک ہوں یا مغربی ممالک اپنے اپنے مفادات کے تحت جو ہیں وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. اسلامی جمہوریہ ایران کا جہاں تک تعلق ہے کہ اسلام چونکہ یہ وہ واحد ملک ہے کہ جو لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ لگا کر وجود میں آیا, نہ اس کے مغرب کی سے کوئی تعلق تھے نہ مشرقی بلاک سے کوئی تعلق تھے جو اب نابود ہو چکا ہے اور نہ آج کوئی تعلقات ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کی انٹیلیجنس ہو, پولیس ہو, آرمی ہو یا اس قسم کے دیگر ادارے, وہ سب کے سب مستقل بنیادوں پر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور کسی بھی دنیا کی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی یا اداروں کی نگرانی میں یا ان کی تربیت میں یا نظارت میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی کاروائیاں یا خود کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. باقی ممالک میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جو اسرائیل سے نالا ہیں, ناراض ہیں اور اس پکڑ دھکڑ کے اس میں رہتے ہیں, لیکن وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو پایا تھا کہ ان کی ایجنسیاں, ان کے ادارے وہ امریکہ جا کے تربیت حاصل کرتے ہیں, سی آئی اے کی نگرانی میں کام کرتے ہیں, سی آئی اے ان کی نظارت کر رہی ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی کاروائی کی بھی جاتی ہے, کہیں پکڑے بھی جاتے ہیں, تو ان کو پریس میں نہیں آنے دیا جاتا, اخباروں میں چھپنے نہیں دیا جاتا. وہاں کے حکام بھی جو ہیں وہ اس کو دباتے ہیں اور خاموشی ہی کو جو ہے وہ اپنے مفاد میں جو ہے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن ایران کا معاملہ جیسے میں نے کہا بالکل اس کے برعکس ہے. ایران کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے, اور اس قسم کی جو کاروائیاں اسرائیل کے خلاف یا امریکی جاسوسوں کے خلاف یا موساد کے خلاف جو یہاں پر ان کے ایجنٹوں کے خلاف انٹیلیجنس کے ادارے یا پولیس کے محکمے کرتے ہیں, اس کا تشتس بام ہونا جو ہے وہ ایک معجزے کم نہیں ہے, کیونکہ موساد کو مغرب کے تمام ایجنسیوں کی جو حمایت حاصل ہے. موساد وہ ادارہ ہے کہ اسلامی انقلاب سے قبل شاہ کی جو خفیہ پولیس تھی ساواک, اس کی تمام تر کاروائیاں, اس کے سارے آپریشن اس کی موساد کی نگرانی میں ہوتے تھے. ان کی تربیت اور ٹریننگ کی ذمہ داری جو ہے موساد کے پاس تھی, اور موساد کے سینکڑوں افسران جو ہیں بیک وقت تہران میں موجود ہوتے تھے. تو ان کے خلاف کاروائی ہونا, ایران میں کاروائی کرنا, اور ایک ایسے ادارے کی طرف سے کہ جو کسی اور ملک کی ایجنسیوں سے وابستہ نہیں ہے, کسی اور ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے اس کے روابط نہیں ہیں, ایک بہت بڑی کاروائی تصور کیا جاتا ہے. اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر اطلاعات نے جو پریس کانفرنس میں اس قسم کا انکشاف کیا ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیگر ممالک کو, خاص طور پر اسلامی ممالک کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے مفادات کی نگرانی کر سکتے ہیں اور کاروائی کی جا سکتی ہے, اور اس کے ناقابل تسخیر ہونے کا جو ہے اسرائیل کے یا اس کی جاسوس تنظیم موساد کے جو پروپیگنڈا کی رہتا ہے وہ ہیچ اور پوچھ, اس کے علاوہ کچھ نہیں.
زین علی صاحب, جیسا کہ ساجد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا جو افسانہ تھا وہ تو 33 روزہ جنگ میں ختم ہو گیا تھا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے, بلکہ اس کو حزب اللہ جیسا ایک چھاپہ مار گروپ جو لبنان کے مجاہدین اور مختصر سے لوگوں پر مشتمل ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اب ایران کی انٹیلیجنس نے اتنی بڑی کارروائی کر کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کو تباہ کیا, اور مزید نیٹ ورک جو ہیں وزیر اطلاعات کے بقول تباہ کیے جا رہے ہیں. تو اب جو اسرائیل کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم جو ہے وہ جو طلسم ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, اس کے بعد آپ کے خیال میں صورتحال کس طرف جائے گی عالمی سطح پر؟
دیکھیے, اس سے پہلے کہ آپ کا سوال کا جواب دوں, میں ایک بات اس قتل کے بارے میں جو ڈاکٹر علی محمدی کا ہوا ہے اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اسرائیل نے ایرانی سائنسدان کے قتل میں ملوث ہونے کے اعلان کے بعد ابھی تک سرکاری طور پر اس کی تردید نہیں کی ہے
جی.
اور دوسری بات یہ کہ بار بار کھلے عام ایران پر حملے کی دھمکیاں دینے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے اسرائیل کسی بھی جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے
جی.
اور ایٹمی سائنسدانوں کا قتل اس طرح کے ملک کی نظر میں کوئی بڑا جرم نہیں ہو سکتا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو وہ یہ کہ بہرحال دیکھیے, ایران ماضی میں پچھلے 32 سالوں سے اسلامی انقلاب کے بعد سے مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی باتوں سے, اپنے عمل سے یہ ثابت کرے, کم از کم مسلمانوں پر ہی یہ ثابت ہو جائے, اگر مغربی دنیا یہ نہیں سمجھنا چاہتی لیکن کم از کم مسلمانوں پر یہ واضح ہو جائے کہ اس وقت مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ترقی سے روکنے کے لیے, مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے عالمی طاقتیں سب ایک ہو چکی ہیں, اور اسرائیل جو ہے اپنی سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کمزور رکھے، اپنی بالادستی قائم رکھے علاقے میں، خاص طور پر سب جانتے ہیں اس کے پاس 200 سے زیادہ ایٹم بم ہیں۔ تو ایران کی بھی یہی کوشش ہے کہ ان حقائق کو برملہ کیا جائے اور دنیا والوں کو یہ بتایا جائے اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے، ثبوتوں کے ذریعے، جتنا بھی ہو سکے، اپنی کوششوں کے ذریعے، جس طرح سے بھی ہو سکے، دنیا والوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ ایک تو یہ کہ اسرائیل ان کا دشمن، حقیقی دشمن اسرائیل ہے اور جی. ایران نہیں، جیسا کہ مغربی پروپیگنڈا ایجنسیاں بتاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اسرائیل سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا۔ دوسری بات یہ ثابت کی جا سکتی ہے کہ اسرائیل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اتنے سارے مسلمانوں پر مظالم ہونے کے بعد کیا اب بھی مسلم دنیا ایک نہیں ہونا چاہتی؟ کیا اب بھی مسلم دنیا کو ہوش نہیں آیا؟ اب لبنان میں جو ہوا، غزہ میں جو ہوا، اب غزہ کی مثال لے لیجئے، کیا غزہ میں کم مسلمان مارے گئے؟ کیا بے گناہوں کو قتل نہیں کیا گیا؟ تو ایران کی یہ کوشش ہے کہ یہ دنیا پہ بتایا جائے کہ نہ تو ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ان کی ایجنسیاں، چاہے انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں، چاہے اور فوج ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ان کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے یہ کہ ہم لوگ بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، اپنے اصل دشمنوں کو پہچانیں۔ اور جہاں تک مغربی میڈیا کا تعلق ہے، مغربی دنیا کا تعلق ہے، تو ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ایران کے ان کوششوں کے بعد وہ اعتراف کر لیں گی، اسرائیل کی مذمت کر لیں گی، یا اقوام متحدہ کچھ کر لے گا۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ چند سالوں میں کیا کر لیا، پچھلے 60 سالوں میں کیا کر لیا؟ اسرائیل مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے، اقوام متحدہ نے کیا کر لیا؟ قرارداد اگر پاس بھی تھی تو اسرائیل نے اس پہ کتنا عمل کر لیا؟ کیا اسرائیل پر پابندیاں لگائی گئیں؟ کیا اسرائیل کے خلاف کوئی اکٹھا ہوا؟ کیا اسرائیل کے خلاف کسی نے کوئی قدم اٹھایا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ اقوام متحدہ نہ مغربی ممالک ان جیسی اعلانات کے بعد، ان جیسے اقدامات کے بعد کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ مسلم امہ کم از کم ایرانی میڈیا کے ذریعے ہی مطلع ہوگی، اگر وہ اس کو اپنی خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے یا مغرب کا جو ان کے میڈیا پہ اثر رسوخ ہے، یا اسرائیل کا اور یہودیوں کا اور سہونیوں کا اثر رسوخ ہے، اس کی وجہ سے اگر ان کا میڈیا بھی ان چیزوں کو نہ بتائے گا، تو ایرانی میڈیا کم از کم یہ بتا رہا ہے اور ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ نہ تو ان کو ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ اگر چاہیں تو ایران کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ان سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔
جی زین علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے۔
کوئی بات نہیں، شکریہ۔
سعید رضوی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔